هيا على السلام.
سب سے جو پہلی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ باب الطاعت والتقوی کی حدیث نمبر 5 ہے, اور یہ تقوی ہی کے بارے میں ہے. توجہ فرمائیں, اس میں راوی کہتا ہے کہ عن ابی جعفر علیہ السلام قال كان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ یقول, امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے, امام نے فرمایا امیر المؤمنین فرمایا کرتے تھے, یعنی ایسی بات ہے کہ جس کی امیر المومنین تکرار فرماتے تھے. اور امام جب کسی بات کو مقرر کہیں, فرمائیں, تکرار کریں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بات دوسری باتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو امیر المومنین اس بات کی تکرار فرمایا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے لا یقل عمل مع تقوی, تقوی کے ساتھ انجام دیا جانے والا عمل قلیل نہیں ہوتا. چاہے تھوڑا سا عمل ہو لیکن ہو تقوی کی بنیاد پر. تو پھر مولا فرماتے تھے کہ پھر اسے تھوڑا نہ سمجھو. کیوں تھوڑا نہ سمجھو؟ وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ, بھلا وہ عمل کیوں کر قلیل ہو سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. خدا کی عمل کو انجام دینا ایک بات ہے, اور اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول قرار پانا اور بات. اگر عمل قبول ہو جائے, اگرچہ وہ بہت تھوڑا سا عمل ہو, وہ اس بہت زیادہ عمل سے افضل ہے کہ جو انجام تو انسان دے دیتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. شرط قبولیت تقویٰ ہے. اسی باب کی حدیث نمبر 6, توجہ سے انشاءاللہ اس حدیث کو سماعت فرمائیں گے. اس حدیث کو راوی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہی نقل کرتا ہے کہ امام نے فرمایا یا معشر الشیعہ شیعت آل محمد, اے جماعت شیعہ, یعنی اپنے شیعوں سے خطاب فرمایا, اور پھر وضاحت فرمائی کہ کس کے شیعہ, کسی کے بھی ہو سکتے, شیعہ یعنی اس کے پیچھے چلنے والے. تو فرمایا شیعت آل محمد, آل محمد کے شیعوں, اے آل محمد کے شیعوں, کونوا النمرقۃ الوسطی, نمرقۃ الوسطی بنو. نمرقہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے تکیے جس پر ٹیک لگا کر بیٹھا جاتا ہے, اور اسی سے اس میں اعتماد کرنے کا معنی, انسان کسی چیز کا سہارا لیتا ہے یعنی اس پر اعتماد کرتا ہے. درمیانی نمرقہ بنو. اگر اس کی وضاحت میں آیت قرآن سے کرنا چاہوں تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا. امت وسط یعنی وہ لوگ کے جو اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے, اور نہ افراد کا شکار ہوتے ہیں نہ تفرید کا شکار ہوتے ہیں. اللہ نے جس طرح رہنمائی کی ہے اس طرح اس راستے پر چلے جا رہے. اب اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ امت معیار ہے. اور یہ بات اس حدیث میں پانچویں امام اپنے شیعوں سے کہہ رہے, وہ ایک قرآنی بات کہہ رہے کہ تم لوگ ایسی جماعت بنو کہ جس پر لوگوں کو اعتماد ہو. اگر کسی کو اپنی روش میں اپنے نظریے میں شک ہو جائے تردید ہو جائے تو وہ تم پر اعتماد کرے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے نظریات بھی صحیح ہیں, جن کے عقائد بھی صحیح ہیں, جن کا عمل بھی صحیح ہے, تمہیں دیکھ کر اپنی اصلاح کرے. بہت اہم روایت ہے, خوب توجہ سے سنیے. پھر خود وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ النمرقۃ الوسطی سے کیا مراد ہے. فرمایا یرجع الیکم الغالی ویلحق بکم التالی, جو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں انہیں تمہاری طرف واپس لوٹنا ہے. یعنی جنہوں نے مثلا اہل بیت کی محبت میں غلو کا شکار ہو گئے ہیں جو لوگ, وہ واپس پلٹے اور اپنے عقائد کو صحیح کرے. تم وہ جماعت بنو کہ جس پر لوگوں کو اعتماد ہو کہ یہ صحیح. ویلحق بکم التالی, اور جو پیچھے رہ گیا ہے وہ تم سے آ کر ملحق ہو جائے, تمہارے ساتھ آ کے ملے. یعنی تم سے آگے نکلنے والے بھی غلط ہیں, تم سے پیچھے رہنے والے بھی غلط ہیں. آگے رہ جلے جانے والوں کو پیچھے آ کے ملنا چاہیے تم سے, اور پیچھے رہ جانے والوں کو آگے آ کے تم سے ملنا چاہیے. اگر آپ غور کریں تو یہی الفاظ اہل بیت اطہار کے اپنے بارے میں بھی, کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ ہم سے آ کر ملیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی دوڑ کر آ کر ہم سے آ کے مل جائیں. اس لیے کہ حق اور صراط مستقیم ایک ہوتی ہے اور اس کا معیار اہل بیت ہے. اور اس روایت میں اہل بیت اطہار اپنے شیعوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اگر واقعاً ہمارے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والے ہو تو پھر تمہیں لوگوں کے لیے معیار ہونا چاہیے, خاص طور پر آج کا زمانہ کہ جس زمانے میں آئمہ اطہار اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہیں. تو اب آئمہ اپنے شیعوں سے توقع رکھتے ہیں کہ دین کے بارے میں ان کی حالت ایسی ہو کہ لوگ ان کی طرف رجوع کر سکیں, ان سے اپنی ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں. یعنی یہ نگاہ ہے آئمہ کی اپنے شیعوں کے بارے میں. اب انسان خود دیکھے کہ اس کی حالت اس روایت کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق کیا ہے. آئمہ کی نگاہ ہے, بالخصوص آج وقت کے امام کی توقع ہم سے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ظہور امام کا زمینہ ہموار کرنا ہے, سب سے پہلے اپنی اصلاح اور پھر لوگوں کی اور معاشرے کی اصلاح کے ذریعے سے. ایک شیعہ ایک حقیقی منتظر امام, اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے. توجہ فرمائیں, جب امام نے یہ بات فرمائی تو فقال له رجل من الانصار يقال له سعد, تو امام سے ایک شخص نے جو انصار میں سے تھا اور جس کا نام سعد تھا, اس نے امام سے کہا جعلت فداك مل غالی, میری جان آپ پر فدا ہو جائے. غالی کیا ہوتا ہے؟ قال, امام نے فرمایا قوم, غالی وہ قوم ہیں وہ افراد ہیں, یقولون فینا ما لا نقوله فی انفسنا, کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کرتے. جیسے آئمہ کے بارے میں غلو کرنا, اللہ کے برابر قرار دے دینا, اللہ کی صفات میں شریک قرار دے دینا, غالی وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کرتے. فَلَيْسَ أُولَئِكَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُ, نہ ہی ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو غالی ہے یہ بیچارہ محبت میں ہی کر رہا ہے, تو میں اور آپ ہو سکتا ہے دھوکہ کھا جائے. لیکن ہمارے آئمہ یہ فرماتے ہیں کہ تم جان لو کہ ان سے ہمارا, نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق. قال فمتالی, دوسرا جو لفظ بولا تھا غالی کے ساتھ وہ تھا التالی. امام نے فرمایا المرتاب یرید الخیر یبلغه الخیر یؤجر علیہ. یہ وہ شخص ہے کہ جو پیچھے تو رہ گیا ہے لیکن اس کا ارادہ خیر کا ہے, خیر کا ارادہ رکھتا ہے, خیر کو تلاش کر رہا ہے اور یہ چیز اسے خیر تک پہنچا دے گی اور اس کا اسے اجر بھی ملے گا جب خیر تک پہنچ جائے گا. ثم اقبل علینا, پھر راوی کہتا ہے کہ اس روایت کے راوی کا نام ہے عمر ابن خالد. عمر ابن خالد کہتا ہے ثم اقبل علینا, یہ بات کرنے کے بعد امام نے ہماری طرف رخ فرمایا, یعنی ہماری طرف متوجہ ہوئے. فقال, اب ان الفاظ کو انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے. ایڈریس میں نے روایت کا آپ کو بتا دیا ہے, اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الطاعت والتقوی, حدیث نمبر 6 ہے. امام نے ہماری طرف رخ فرمایا, فقال اور فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, ما معنا من اللہ براءہ, ہمارے پاس اللہ سے یعنی اللہ کے عذاب سے براءت کا اختیار نہیں. پہلے سن لیجئے پھر میں وضاحت کرتا ہوں. پھر ولا بيننا وبين الله قرابة, اور نہ ہی ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے کہ اللہ کا کوئی خاندان ہو اور ہم اللہ کے رشتہ دار ہوں. اللہ کا خاندان, اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے اور ہماری اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں. ولا لنا على الله حجة, اور ہمارے پاس اللہ پر کوئی حجت نہیں ہے. کیا مطلب ان سب باتوں کا, کیا مطلب آگے آ بھی جائے گا لیکن میں پہلے ان جملوں کی وضاحت کروں. امام یہ فرما رہے ہیں ہماری طرف توجہ کر کے, ہماری طرف رخ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ جن چیزوں کا اللہ نے تم سے مطالبہ کیا ہے اگر تم وہ نہ کرو تو پھر ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ ہم تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلوائیں. کوئی اور سسٹم ہے ہمارا اللہ کے نظام اور سسٹم سے ہٹ کر, ایسا نہیں. یہ جو فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, ما معنا من اللہ براء, اللہ سے چھڑوانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے اگر تم خدا کے نافرمان ہو, یعنی خدا کے دین کو, خدا کے احکام کو توجہ نہ کرو, زندگی ایسے گزار دو اور یہ توقع رکھو کہ ہمارے آئمہ جو ہیں وہ ہمیں بچائیں گے, ایسا نہیں. اور نہ ہی اللہ سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو مجبور کر لیتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ یہ کام آپ کر لیں, رشتہ داری نہیں. اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں دے سکے جس نے خدا کے دین کو لفٹ ہی نہیں کرائی. ہم کہیں کہ یہ دلیل ہے, اس دلیل کی وجہ سے, اس حجت کی وجہ سے اے اللہ ان کو چھوڑ دے, ایسی کوئی حجت ہمارے پاس اللہ پر موجود نہیں ہے. اب اگلا جملہ سنیے, ولا نتقرب الى الله الا بالطاعه, سمجھنے والے کے لیے بہت کافی ہے. اور ہم بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے مگر اللہ کی اطاعت کر کے. یعنی ہم اہل بیت بھی ایک تو یہ کہ خدا کا قرب تلاش کرتے ہیں اور اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا راستہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جب ہم خود خدا کا قرب اللہ کی اطاعت سے تلاش کرتے ہیں تو پھر ہمارے شیعوں کو بھی ذہنوں میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کا قرب تلاش کریں، جس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ اب اس کا نتیجہ لے رہے ہیں، فمن کان منکم مطیعا للہ تنفعہ ولایتنا، یہ ولایت، انسان ولایت ولایت کرتا رہے لیکن ولایت کا مفہوم بھی نہ پتا اس کو، ولایت ہے کیا چیز؟ تو یہاں سن، امام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اللہ کا مطیع ہو، اللہ کا اطاعت گزار ہو، اس کو ہماری ولایت فائدہ دے گی۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو ولایت اہل بیت ہے کیا؟ ولایت اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ ولایت اہل بیت یعنی حکومت اہل بیت، یعنی حکم اہل بیت، اور حکم اہل بیت یعنی حکم خدا۔ اہل بیت اللہ کے نظام سے ہٹ کر کوئی نیا حکم نہیں دیتے۔ ولایت اہل بیت یعنی ولایت اللہ، ولایت اہل بیت یعنی ولایت رسول اللہ۔ پس اہل بیت کا حکم وہی ہے جو رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ تو اب اگر کوئی خدا کا اطاعت گزار نہ ہو تو ولایت معنی نہیں رکھتی کہ اس کو فائدہ پہنچے۔ فمن کان منکم مطیعا للہ تنفعہ ولایتنا، پس جو تم میں سے اللہ کا اطاعت گزار ہے اسے ہماری ولایت نفع دے گی، فائدہ دے گی، یعنی اس کی کمیاں بیشیاں اس کی برکت سے دور ہو جائیں۔ ومن کان منکم عاصیا للہ، اور جو تم میں سے اللہ کا نافرمان ہوا، لم تنفعہ ولایتنا، اسے ہماری ولایت کوئی نفع نہیں دے گی۔ ہماری ولایت تو ہے ہی یہ کہ اللہ کی بات مانی جائے۔ پھر فرمایا، اور ایسا جملہ ہے کہ جو لگتا ہے ہر زمانے کے لیے اور ہمارے زمانے کے لیے، گویا آج کے لیے فرمایا، فرمایا ویحکم لا تغتروا، ویحکم لا تغتروا، اللہ تمہارا بھلا کرے دھوکہ نہ کھانا، اللہ تم پہ رحم کرے دھوکہ نہ کھانا، یعنی ہمارے نام پر دھوکہ نہ کھانا، اللہ تم پہ رحم کرے، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ ہم نے تمہیں بتا دی۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری ولایت کے نام پر تمہیں دھوکہ دے دیا جائے کہ تم اگر اللہ کے نافرمان بھی ہوئے تو تمہیں ہماری ولایت کی وجہ سے نجات مل جائے گی۔ ویحکم لا تغتروا، ویحکم لا تغتروا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ائمہ کے اپنے زمانے میں بھی یہ کام جاری ہے، جیسا کہ بہت ساری روایات غلوف کے بارے میں، غاریوں کے بارے میں اہل بیت کی کتب احادیث میں موجود ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس باب کی اگلی روایت جو اس خطبے کے لیے آخری روایت انشاءاللہ ہوگی، حدیث نمبر 7 ہے، باب الطاعت والتقوی کی۔ عن مفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر ایک مشہور راوی ہیں، قال كنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا۔ فذکرنا الاعمال، تو اعمال کا ذکر چل پڑا، نیک اعمال، اعمال کا ذکر چل پڑا۔ فقلت انا ما اضعف عملی، تو مفضل کہتے ہیں کہ جب اعمال کا، اعمال صالحہ کا ذکر بات چلی تو میں نے اپنے بارے میں کہا میرا عمل کتنا کمزور، یعنی اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کہ میرے پاس کیا عمل ہے، میرا عمل کتنا ضعیف ہے، کمزور ہے۔ فقال مح، امام نے فرمایا ٹھہر، رک، استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کر. ثم قال لی، پھر امام نے مجھ سے فرمایا، ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی، کہ بے شک قلیل عمل، تھوڑا عمل جو تقوی کے ساتھ ہو، وہ اس کثیر عمل سے بہتر ہے جو بغیر تقوی کے. کسی کو دکھانے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، تقوی والا عمل یعنی صرف اللہ کی خاطر انجام پانے والا عمل، اس لیے اس کو تقوی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا تقوی. مولا کے خطبوں میں آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، آغاز میں خطبات کے، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے بندگان خدا اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے تقوی. کیوں؟ اس لیے کہ شرط قبولیت عمل بے زبان قرآن تقوی ہے. تقوی یعنی وہ عمل جو اللہ کے لیے انجام دیا جاتا ہے. قلت کیف، مفضل کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا کیسے، وضاحت فرمائیے، کیف یکون کثیر بلا تقوی، کہ وہ عمل کون سا ہے کہ جو ہو تو بہت زیادہ لیکن تقوی کے بغیر ہو. اب ذرا توجہ سے سنیے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے مبتلا ہوں. وہ میں عرض کیا کرتا ہوں، اس کا نام بیلنس پالیسی والے. بیلنس پالیسی کیا ہے کہ یہ خرابی تو میں نے کرنی، یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہے، لیکن میں دوسرے کام کر کے جو مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ اس کا اتنا ثواب ہے اور اس سے یوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میں وہ کر لوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. بہت سارے لوگ اس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کی کمائی کا جو ذریعہ ہے اس میں وہ حرام کرتا ہے، لیکن حرام کے ذریعے جو کمائی کی ہے پھر اس میں سے کہتا ہے کہ میں کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، عمرہ کر لوں گا، زیارت کر لوں گا، کربلا چلا جاؤں گا، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تاکہ بیلنس ہو جائے. آئمہ نے یہ دین نہیں سکھایا کہ کرپشن کرو اور پھر بیلنس ہو جائے گی بغیر چھوڑے اور بغیر توبہ کی. البتہ توبہ، وہ آسمان و زمین جتنے گناہ بھی ہوں اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن توبہ سے، نہ کہ وہ جاری رہیں اور بیلنس پالیسی پہ بندہ چلتا رہے، خرابی کی پھر یہ نیک کام کر لیا اب بیلنس ہو گیا. توجہ کیجیے، جب مفضل نے سوال کیا کہ بغیر تقوی کے کثیر عمل یہ کیا ہوتا ہے، امام نے جواب میں فرمایا، قال نعم، امام نے فرمایا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ نیک عمل بغیر تقوی کے کیسے ہو سکتا ہے، نیک عمل تو نیک عمل ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی تقوی کے ساتھ ہے. امام نے فرمایا ہوتا ہے، بغیر تقوی کے بھی عمل ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا مثل الرجل یطعم طعامہ، اس شخص کی طرح کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وَيَرْفُقُ جِيرَانَهُ، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ نرمی برتتا ہے، یعنی ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وَيُوَطِّئُ رَحْلَهُ، اور بہت مہمان نواز ہے، بہت مہمان آتے ہیں اس کے پاس اور وہ ان کی خاطر مدارات بھی بہت کرتا ہے. یہ ساری اچھائیاں ہیں اس میں، لیکن فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ دَخَلَ، لیکن جب اس کے لیے کسی حرام کا کوئی دروازہ کھلتا ہے تو وہ اس میں بھی داخل ہو جاتا ہے، یعنی ادھر سے بھی کمی نہیں کرتا. مثال کے طور پر دن میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، مہمان نوازی کر رہا ہے، رات کو دوست کا فون آتا ہے، آج ہم نے جناب فلانی چیز منگائی ہے، تو سارے اکٹھے ہیں، آپ بھی آ جائیں، آپ کے بغیر محفل کا رنگ نہیں جمے گا. تو یہ پینے پلانے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، یا کوئی اور حرام کاری کرنے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں یہ بہت عمل کر رہا ہے لیکن یہ عمل بلا تقوی ہے،
तकवा वो है जो इसको उस काम से भी रोके, ऐसा ना हो कि जब हराम का दरवाजा खुले तो उधर भी जाने से ना चूकता हो। यह तबीयत काबिले कबूल नहीं है। किसी भी गुनाह के सामने हथियार ना फेंकें, किसी भी गुनाह के साथ हालत जंग से बाहर ना निकलें। अगर कोई गलती इंसान से होती है उसके खिलाफ हालत जंग में रहे कि मैंने छोड़ना है, मैंने तर्क करना है, खुदा से तौफीक मांगे, तौबा करे। लेकिन अगर ये रूटीन अपना ली कि मैंने ये तो करना है, ये तो नहीं छोड़ सकता, फिर मामला खराब है। फ़ैज़र तफ़ा लहुल बाबु मिन अल हराम दखल फ़ीह, ये सारे काम भी करता हो लेकिन जब हराम का दरवाज़ा खुले उसके सामने तो उसमें दाखिल हो जाए। फ़हादल अमल बिला तकवा, तो ये जो मैंने अमल बताए ये बग़ैर तकवा के हो जाए, अच्छे अमल भी बग़ैर तकवा के हो जाए। व यकून अल आखर लैसा इंदा, और एक दूसरा शख्स है कि जिसके पास ये चीज़ें नहीं हैं, उसके पास नहीं है कि दूसरों को खिला सके, मेहमान नवाजियाँ कर सके, इतना उसके पास असबाब नहीं है। फ़ाइज़ा इर्तफ़अ लहुल बाब मिन अल हराम लम यदखुल फ़ी, लेकिन वो ऐसा है कि अगर उसके सामने हराम का दरवाज़ा खुले भी उसके अंदर दाखिल नहीं होता। ये शख्स इसका कलील अमल भी तकवा के साथ है और ये अल्लाह की बारगाह में कबूल है, और जो कबूल हो जाए फिर वो कलील नहीं कहलाता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على نبيه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दूसरे खुतबे में एक मरतबा फिर तकरार करता हूँ, पहले खुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को तकवा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत। कोशिश करें कि अपने तमाम आमाल को तकवा के ज़ेर साया अंजाम दें, गुनाहों से जान छूट जाएगी और अल्लाह की इताअत के दायरे में इंशाअल्लाह ज़िंदगियाँ आ जाएंगी। चंद मुनासबतें हैं इस इन अय्याम में जिनकी तरफ इशारा करना चाहूँगा। सबसे पहले 16 दिसंबर की तारीख़ है कि चंद साल पहले पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई स्याह बाब रकम हुआ पेशावर में मासूम बच्चों पर, उनके असातिज़ा पर। चंद इंसान नुमा हैवानों ने हमला किया पेशावर के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल में, और बहुत सारी बेगुनाह जानों को इन वैशियों ने ज़ाया कर दिया। शिया कौम के जो सबसे ज़्यादा ख़ुद शिकार है दहशतगर्दी का और तकफीरी ग्रोहों की दीन के नाम पर बेदीनी का, और दीन के नाम पर दीन इस्लाम को अपनी वहशियाना कार्रवाइयों के ज़रिए पूरी दुनिया में बदनाम करने का जो सबब बने, शिया कौम जो कि ख़ुद इनका सबसे बढ़कर शिकार है, वो हमेशा से मजम्मत करते रहे हैं और आज भी मजम्मत करते हैं और हुकूमती ज़िम्मेदारान से कहते हैं مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ان سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے, ان کو روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ویلکم کریں اور ان سے آپ اچھے تعلقات قائم کریں اور پھر وقت آنے پر وہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور دوبارہ اپنی گھناؤنی کاروائیوں کو انجام دیں, بلکہ ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے کہ جو امیر المؤمنین نے خوارج کے ساتھ کیا تھا. اگر توبہ نہ کریں اور اپنا اسلحہ پھینک نہ دیں اور پرامن شہریوں میں شامل نہ ہوں اور اپنے ان خوارج والے نظریات سے اگر توبہ نہ کریں, تو اس کا پھر ایک ہی رائے حل ہے اور وہ سنت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. پانچ جمادی الاول, مولا کائنات کی عظیم بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہے. بی بی کی جو زندگی ہے مردوں کے لیے بھی اور بالخصوص خواتین کے لیے, اپنے وقت کے امام کی حمایت اور اس حمایت کے لیے سب کچھ ترک کر دینا, اپنا گھر چھوڑ دینا, اپنا وطن چھوڑ دینا, اپنی اولاد کو قربان کر دینا, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ بی بی کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں, ہر لمحہ تیار رہیں بی بی سے سیکھ کر کہ اگر امام وقت ظہور فرمائیں تو دنیا کی کوئی چیز نہ ہو کہ جو رکاوٹ بنے اور ہماری عورتیں مردوں سے پیچھے رہ جائیں اپنے امام وقت کی حمایت کے لیے. اور آج بھی کہ جب امام کے غیبت کبریٰ کے ایام ہیں, اپنے فرائض کو, اپنی ذمہ داریوں کو, خود کو تربیت کرنا, اپنے بچوں کو تربیت کرنا, اپنے آئمہ سے آشنا کرنا, یہ ذمہ داریاں انشاءاللہ سمجھیں اور انہیں ادا کریں. صلوات پڑھیں محمد والے. تیسرا نقطہ جو اس دوسرے خطبے کا اور اس دونوں خطبات کا آخری نقطہ ہے, آپ توجہ فرمائیے کہ آنے والے جو ایام ہیں, ایام فاطمیہ درپیش ہیں. رسول اللہ کی اس عظیم بیٹی سے منسوب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ جناب سیدہ کی شخصیت امت رسول اللہ میں وحدت چاہیں گی یا امت رسول اللہ میں تفرقہ اور جنگ اور لڑائی چاہیں گی, تو جواب آپ کو میں قرآن مجید سے دیتا ہوں. جناب سیدہ کی ذات اقدس مجسم تصویر ہے اس آئین کی کہ جو آئین اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا ہے. اہل بیت اطہار کی کوئی بھی ہستی, فارمولا کیا ہے ہمارے پاس جو اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح نہیں سمجھا اس کو, جس کی وجہ سے اہل بیت اطہار پر مظالم ہوئے, لیکن آج روش کیا ہونی چاہیے, آج اہل بیت کیا چاہتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ چونکہ سوال بھی کرتے ہیں آ کر کہ آج روش کیا ہونی چاہیے ذکر اہل بیت لوگوں تک پہنچانے کی. یاد رکھیے, ائمہ اہل بیت کا تعارف صرف شیعوں نے ایک دوسرے کو نہیں کروانا کہ بس یہی ذمہ داری ہو, ائمہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ تم جو ہمارے شیعہ ہو, تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارا پیغام اور ہمارا تعارف تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. تو ایام فاطمیہ میں याद रखिए, बीबी वही चाहती हैं जो कुरान चाहता है। बीबी की औलाद वही चाहती है जो कुरान चाहता है। फॉर्मूला हदीस सकलैन है कि जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे अहले बैत अल्लाह की किताब से कभी जुदा नहीं। और अगर आप कुरान को खोल कर पढ़ेंगे कि मुतअस्सिफाना बहुत कम होता है ऐसा, अगर आप कुरान को खोल कर पढ़ेंगे तो कुरान आपको पुकारता हुआ दिखाई देगा कि तफरका नहीं करना, वहादत करनी। बाज लोगों को वहादत के नाम से एलर्जी होती, चूंकि कुरान मजीद से सीखा नहीं है दीन, कुरान मजीद ना खुद पढ़ा है और ना उन्होंने उनको बताया जिनसे सीखा हूं। हुक्म कुरान है, कुरान मजीद फरमाता है, रसूल जो दीन में तफरका करते हैं, ग्रो ग्रो बनना चाहते हैं, ग्रो ग्रो बन गए हैं, उनका ए रसूल आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उनका फैसला अल्लाह के पास है। और जब वो उसके पास पलटेंगे तो वो उन्हें खबर देगा उन बातों की जिनमें वो इख्तलाफ किया करते थे। तो एक शिया को हिकमत के साथ, बिलखसूस ये सारा साल ही वैसे तो, लेकिन बिलखसूस अय्याम फातिमिया, बात को तमाम करने लगा हूं, सिर्फ आपकी तवज्जो को बेदार करना चाहता हूं। अगर हमारे पास एक हदीस हम ऐसी सुने कि जिस पर अमल सद दर सद तफरका और लड़ाई और नफरत पैदा करता है, और उसके मुकाबले में एक हदीस ऐसी आए कि जो तफरके से मना कर रही हो, उसी चीज से मना कर रही हो कि तुमने नहीं करना, इसका क्या मतलब है? कि आइम्मा ऐसी बातें करते थे जो एक दूसरे के साथ मुतजाद थी। आइम्मा कभी कुछ कहते थे, कभी कहते थे तफरका पैदा करो, और कभी कहते थे तफरका पैदा ना करो, ऐसे थे नहीं। आइम्मा ने हमें फॉर्मूला दिया और फरमाया कि जब इस तरह की बातें तुम तक पहुंचे हमारे नाम पर, तो तुमने उनका इंतखाब करना है जिनका लबो लहजा कुरान के साथ मिलता हो, और जिन रिवायात का लबो लहजा कुरान के मुखालिफ हो तो जान लेना कि हम कुरान की मुखालिफ बात नहीं करते। आपसे दरखास्त करूंगा, यह सादा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसको अप्लाई तब किया जा सकता है जब आपकी कुरान के साथ आशनाई हो, वरना इसको अप्लाई जब पता ही नहीं है तो अप्लाई क्या करें? जब इल्म ही नहीं है, जब खबर ही नहीं है कुरान की, तो कैसे पता चलेगा कौन सी बात कुरान के मुवाफिक है और कौन सी बात कुरान के मुखालिफ है। अपनी बात को तमाम करता हूं, सिर्फ एक नुक्ता के आपसे गुजारिश करूंगा। दोनों खुतबों के शुरू में ताकीद की जाती है तकवा का लिहाज करने की, तकवा यानी खुदा की नाफरमानियों से बचना, यानी एहतियात करना। और ये जो आजकल जिस वबा से हम दो चार हैं, इसको आप मामूली ना लीजिए। आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जो माहरीन, जो डॉक्टर्स हिफाजती तदाबीर आपको तजवीज़ करते हैं और उसका प्रचार किया जा रहा है कि ये काम किया जाए, आपकी जिम्मेदारी है अक्ल के एतबार से भी और दीन के एतबार से भी। अक्ल के एतबार से भी इंसान की बेवकूफ़ी है एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करे, अपने आप को भी मौत के खतरे से दो चार करे या दूसरों को मौत के खतरे से दो चार कर दे। ना अकल इसकी इजाजत देती है और ना दीन इसकी इजाजत देती है। और बिलखसूस जब आप मस्जिद में तशरीफ लाते हैं तो मसाजिद की इंतजामिया ने मसलन यहाँ पर वैसे तो खुद सबको मास्क लगाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लेकर आए तो कम से कम मस्जिद के दरवाजे पर जो मास्क तकसीम किए जा रहे हैं वहाँ से हतमन इंसान ले और उसको पहन ले। अगर आपको कुछ नहीं है तो किसी और से तो आपको हो सकता है, और हो सकता है आपको हो और आपको पता ना हो। ये बीमारी, ये वबा है भी ऐसी कि बहुत सारे लोग इसके जरासीम कैरी कर रहे होते हैं अपने साथ, लेकिन कोई अलामत उस बीमारी की नहीं होती। हो सकता है आप पर कोई अलामत नहीं आई, लेकिन आपसे मस्जिद में किसी भी गैदरिंग में किसी दूसरे को लगे और उसकी जान चली जाए। روزے قیامت آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اپنی کوتاہی سے ایک بندے کی جان ضائع کرنے کا آپ سبب بن گئے. اللہ کی بارگاہ میں جواب دے, جب خدا کہے گا اگر تم عقل سے کام لیتے جو میں نے تمہیں دی تھی تو عقل بھی یہی کہہ رہی تھی, اور اگر تم دین سے پوچھتے تو تمہارے علماء دین بھی تمہیں تاکید کر رہے تھے کہ احتیاط کرو احتیاط کرو احتیاط کرو. خدا بند عالم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.